مرقى في ذي الحج الشريف 1426 هجري مطابق جدري سن 2006 عیسوی. یہ تاریخ جو عربی والی بتائی ہے میں نے یہ مغرب کے بعد عربی تاریخ بدل جاتی اس لحاظ سے دن میں 5 ہی تھی. 29واں پارہ سورہ مزمل شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما طعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم تعجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن اقرؤ نہ پڑھیں اس کو فقرؤ پڑھیں, فقرؤ فقرؤ فقر فقر بندس جوائن کریں فقر فقرؤ.
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
زواد کا مخرج ادا کریں, اس کو زواد نہ پڑھا کریں اس لیے کہ زواد اردو میں بولا جاتا ہے, فضل اللہ نہیں فضل اللہ
من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله صدق الله العظيم.
اللہ کے نام سے شروع, جو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یہ سورہ مزمل شریف ہے, اس کو لوگ مزمل بولتے ہیں غلط, زا پر بھی تشدید ہے میم پر بھی تشدید ہے, مزمل لفظ ہے یہ, نہیں غلط ہو گیا, مزمل مزمل. سورہ مزمل شریف مکی ہے, اس کی کچھ آیتیں بعض علماء کے نزدیک مدنی بھی ہیں. اس میں دو رکوع ہیں, 20 آیات, 285 ورڈز اور 838 حروف ہیں, 838 لیٹرز اس سورت کے اندر ہے. یہ سورت مکی ہے. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے, بخاری میں اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. حضور غار حرا شریف میں تشکیف لے جایا کرتے تھے, حضرت ام المومنین محسن اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور کو حضر کا توشہ بنا کر کے دیتی تھیں, اور آپ غار حرا شریف میں تشریف لے جاتے, وہیں ادا فرمایا کرتے تھے. ابھی اس شریف کا اعلان نہیں فرمایا, بڑی یکسوئی تنہائی حضور کو اس پہ رہا کرتی تھی. واقعہ یہ تھا کہ چونکہ کعبۃ اللہ المشرفہ حرا غار حرا کے واقعہ نظر آتا تھا, تو حضور کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارت بھی فرمایا کرتے تھے اور عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے. دیکھو کوئی آواز نہیں, حضور دائیں دیکھا بائیں دیکھا, سامنے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا, پھر مصروف عبادت ہو گئے, پھر آتا ہے. تو آپ نے چشم مبارک آنکھ شریف اٹھائی, اوپر دیکھا کہ فرشتہ فضا میں بیٹھا ہوا ہے, اسپیس میں بیٹھا ہوا ہے. آپ خوف زدہ ہو گئے, فرشتہ اترا اور اس نے حضور سے پڑھا, کہا اقرا, اس پہ غور کر لیا, اقرا اقرا, صرف اتنا کہتا تھا اقرا اقرا پڑھیے. تو آپ فرماتے تھے ما انا بقاری, میں تو نہیں پڑھوں گا. جب تیسری بار فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک, رب کے نام سے پڑھیے, حضور نے پڑھنا شروع کر دیا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. پہلی دو مرتبہ وہ فرشتے نے کہا یہ قرا, آپ نے کہا معنی بقاری, میں تو نہیں پڑھتا. اس کا ترجمہ بعض لوگ کرتے, میں پڑھنا نہیں جانتا. یہ نبوت و رسالت کے ادب کے خلاف ترجمہ ہے. یاد رکھیں ہمیشہ جس قدر حضور کا ادب اور احترام زیادہ ہوگا اسی قدر دل کے اندر عرفان و آگہی اور مراد میں زیادہ پیدا ہوگی. لیکن چونکہ فرشتہ کہتا تھا یہ قرآن پڑھیے, تو ظاہر سی بات ہے حضور تو یاد الہی میں اتنا مصروف ہے کہ آپ کی توجہ مبارکہ رب کریم کے علاوہ اور کسی طرف ہو ہی نہیں سکتی. یہی تصوف کی بنیاد ہے. غار حرا میں حضور کا تشریف لے جانا اعلان نبوت سے پہلے, یہ تصوف کی پہلی بنیاد فراہم کرتا ہے اسلامیانے وقت کے لیے. جو لوگ تصوف پر اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا یہ داعیہ ہے, اس لیے کہ صوفی کے لیے سب سے پہلی منزل یہی ہے کہ وہ کائنات لوگوں سے قطع تعلق ہو جائے, ایک دم قطع تعلق ہو جائے, اور اس کی محبت میں اتنا وارفتہ ہو جائے. حضرت سبحان مخدوم ہار سیدنا شرف الدین ہی مولی رضی اللہ عنہ مکتوبات میں کیا بات لکھتے ہیں, کی قسم پڑھ کر کے تو فرماتے ہیں وہ مکتوبات اصل میں مرید ہیں, لکھا ہے سب مکتوبات مکتوب جمع لس, تو اس میں کوئی تقین نہیں, تو وہ ایسے 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 رہے. تو اسی خطوط کے ضمن میں وہ دریا بہایا ہے علم و عرفان کا, صاحب بس پڑھتے رہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ہر شخص اس کتاب کو گھر میں رکھے, روزانہ ایک باب پڑھ لیا. کم کتابیں ملی ہیں, اتنی عظیم کتابیں. کہتے ہیں کہ صوفی کہتے ہیں بھائی شمس الدین اس کی محبت میں اتنا آرفتہ ہو جاؤ, اتنا گم ہو جاؤ, اتنا گم ہو جاؤ کہ اگر جہنم میں تمہیں ڈال دیا جائے اور تم پر ہتھوڑے پڑے جب بھی اس کی محبت سے پیچھے نہ ہٹنا, اور اگر جنت میں تمہیں ڈال دیا جائے اور جنت کی ساری نعمت جو اس کی ذات کا عاشق ہے اس کی محبت میں واسطہ ہے, اس صوفی کو جنت میں ایک لمحے بھر کے لیے بھی اس کے دیدار سے غافل کر دیا ہے, ایسا شور مچایا جنت میں کیسا اس کی ذات قیمی سونی ڈال سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر چھپا دی جائے اتنا شور مچائے کہ جہنم بھی حیران رہ جائے کہ جہنم کا شور مچائے. یہ ہے وہ مندر جس کو حاصل نہیں ہو سکی, جو اس منظر یہ جان لو کہ یہ بالکل ایک دم پہلے یہ تصور کیتے کہ نوکے اٹھنے اس پہلے کسی بات ہے کہ جس کو حاصل ہو گئی یہ دنیا اس کے دھول سے بدتر ہے. کچھ حیثیت ہے رب کریم کہ جلبو کرنے والے پیارے آقا ان سے کہا یہ قرآن پڑھو, کیوں پڑھنا پڑھو گا بھائی, تو وہ کون پڑھنے والے بات ہے میرے رب کے درمیان یہ بیچ میں خلا لے کون ہو. یہی تو یہ تھا کہ سیدنا علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جبریل امین حضرت نے کہا
اگر حاجت ہو کوئی ضرورت ہے, اگر فرمایا ہے تو مگر آپ سے نہیں, یہ بھی ہے نا ضرورت اگر آپ سے نہیں, اچھا رہا سے ضرورت ہے تو کریے.
وہ میرے ارادوں کو مجھ سے تجھ سے زیادہ جانتا ہے, کہنے کی ضرورت کیا ہے, یہ منزل تصوف کی ہوتی ہے. خیر جب اس نے فرشتے نے کہا یہ قرآن بسم ربک الذی, رب کے نام سے پڑھیے, تو پڑھنا شروع کر دیا یہ قرآن بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اب جب رب کا نام آیا تو لذتیں مل گئی, اب لذتیں مل گئی نا, ہے نا, جانتے ہیں اس حقیقت کے لیے عشق مجاز ہوگی, اس کا جب تک نہیں ہوگا اس کے حقیقت نہیں لے سکتا ہے. خدیجہ مجھے جلدی سے کمبر لاؤ, کمبر لاؤ, اور واقعہ پورا تھا سن چکے, بتا چکا ہوں بار بار, خوف لگا مجھے, دہشت لگ رہی ہے, ڈر لگ رہا ہے, ہلاک نہ ہو جاؤ, فرشتے گھبرا نہیں. اس امت کی بہت بڑی احسان فرمانے والی سے نئے امت ہے, محسن اسلام ہے. حضور ذکر فرماتے تھے خدیجہ الکبریٰ کا کہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے رشک آنے لگا ان کا ذکر سن سن کر. بار جذبات میں کہہ دیا اس بوڑھی کا کیا بار بار ذکر کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اے عائشہ جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, انہوں نے میرا ساتھ دیا, انہوں نے دین کی خدمت کی جسم سے جان سے مال سے, تو حضرت عائشہ فرماتی اس کو رشک آنے لگا ان کے اوپر, وہ عظیم خاتون اسلام کی, لے کر کے اپنے چچیرے یا خالہ داد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی. ورقہ بن نوفل اس وقت توریت زبور وغیرہ کے بہت بڑے عالم دین تھے. جب یہ پوری کہانی سنائی تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو علامت ہے نبوت کی, اللہ جل شانہ آپ کو ذمہ داریاں عطا فرمانے والا ہے, اور جو علامت آپ بیان کر رہے ہیں میں آپ کو ابھی پیشین گوئی کر دینا پروڈکشن کرتا ہوں کہ ایک دن یہ لوگ نکال گئے اس جگہ سے, مکے سے آپ کو نکال دیں گے, اور کاش جس وقت آپ کے اعلان فرماتے میں زندہ رہتا تو سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھتا. اب اس سلسلے میں اختلاف روایت کیا گیا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے وہ انتقال کر کے دونوں آنکھوں کے اندھے تھے, یہ بڑی لمبی عمر پائی تھی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, حضور کے اعلان نبوت کے وقت ان تھے, انہوں نے کلمہ پڑھا, اسلام لائے, اسی کا شمار صحابیوں میں ہوتا ہے وغیرہ, اللہ عالم. بہرحال وہ اس بات کا اقرار رکھتے تھے کہ جس دن یہ اعلان کریں گے اگر میں زندہ رہوں گا کلمہ پڑھوں گا, تو یہی کافی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہمارے پاس ہے نا. تو مزمل یہ مانا ہوا کمبل اوڑھنے والے, چادر اوڑھنے والے, ہے نا. بعض حضرات نے اس کے اور بہت ساری تعویلات کی ہیں, اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ابن جریر نے اس کتاب کی دو وجہیں لکھی ہیں, بتا دا واسطہو بانہو متزمل فی ثیابہ متعقب الصلاۃ, کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کپڑا پہن کر کے نماز کے لیے تیاری فرما رہے تھے, تو یہ خطاب آیا. یہ اس امت پر نماز فرض ہونے سے پہلے کی نماز کا ذکر ہے, یہ عبادت تھا حضور کا وہ. اور نقل کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دملہو یعنی بوجھ کا اٹھانا, کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسا بوجھ عطا فرمانے والا ہے نبوت کا اور قرآن مقدس کا. یہی وجہ ہے نا کہ قرآن میں کہا گیا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, اللہ نے اس وزر کو اتار دیا جو آپ کی پیٹھ توڑ دیتا. قرآن بہت عظیم ہے, قرآن کے اٹھانے کی کتاب کسی کے اندر نہیں ہے, پہاڑ زمین آسمان لوح میں تو خیر ہے ہی, یہ لیکن بہت عظیم قرآن ہے. یہ مسلمانوں کی تساہلی ہے کہ قرآن سے غفلت ہو گئی, اور قرآن سے غفلت ہوئی تو نتیجہ ہماری نگاہ ہو گیا, دیکھ رہے ہیں کیا صورت ہو گئی. یا المزمل, اب ترجمہ دیکھیے, سیدی اعلی حضرت ترجمہ، ایک جھرمٹ مارنے والے، کمبل اوڑھنے والے میں تھوڑا سا کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے، جھرمٹ مارنے والے یہ خوبصورت لفظ ہے، یہ کہ چادر اوڑھ کر کے جب حسن نکھر جاتا ہے کا انداز یہاں پہ،
سبحان اللہ،
چادر اوڑھ کر کے جب حسن نکھرتا ہے نا تو اس کا انداز جھرمٹ مارنے والے۔ زبخشری ایک معتزلی گزرا ہے، اس کی تفسیر ہے کشاف، جس کا ریفرنس کبھی کبھی دیتا ہوں۔ زمخشری نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ یا ابن المزمل، یہ خطاب دراصل حضور پر قہر و غضب کا خطاب ہے اللہ، اس نے لکھا ہے کہ اس سے حضور کو اعتراف کیا جا رہا ہے۔ ارے صاحب، اس کا جو جواب علامہ آلوسی نے روح البیان میں دیا ہے، روح تازہ ہو جائے۔ لکھتے ہیں کہ یہ کلام مصطفیانہ ہے، زمخشری معتزلی تھا، اس نے لکھا کہ یہ خطاب جو حضور کو غیظ و غضب میں کیا گیا ہے اور اطاعت کے طور پر کیا گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کلام گستاخانہ ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ پھر بعض لوگوں نے زمخشری کی طرف سے جواب بھی دینے کی کوشش کی تو اس کو اور لتاڑ دیا۔ فرماتے ہیں والا فان کو بھی سور آدم سو ادب زمخشری کی تعبیر نہیں پائی نہ تارا وَإِن كَانَ لَيُخَاطَبَ حَبِيبُهُ بِمَا شَاءَ لَكِنَّا نَحْنُ لَا نَجْرِي عَلَى مَا عَامَلَهُ سُبْحَانَهُ بِهِ بَلْ يَلْزَمُنَا الْأَدَبُ وَالتَّعْظِيمُ بِجَنَابِهِ الْكَرِيمِ رُوحُ الْمَعْنِي۔ کہتے ہیں کہ قائل کی توجیہ سے زبخشری کی تعبیر میں جو گستاخی کا پہلو ہے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے جیسے اپنے حبیب کو خطاب فرمائے، لیکن ہم پر لازم ہے کہ ہم بارگاہ رسالت کے ادب و احترام کو ہر طرح رکھیں، ہر طرح محفوظ رکھیں۔ ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے، وہ رب ہے، وہ اس کے عبد خاص، اللہ جل شان اپنے محبوب کو جس انداز میں خطاب فرمائے فرمائے، ہمیں یہ تھوڑی حق دیا گیا ہے کہ ہم حضور کی شان میں کوئی ایسا جملہ استعمال کریں۔ یہ ان گستاخوں کے لیے تازیان عبرت ہے جو یہ صبح و شام چیختے ہیں کہ وہ آدمی ہی تھے، بشر ہی تھے، تازیان عبرت کے لیے۔ حضور کی شان کرم، یہ چھوٹے چھوٹے دماغ رکھنے والے، ذہن رکھنے والے، دل رکھنے والے کیا جان سکتے ہیں کہ حضور کا مقام کیا ہے؟ بڑے بڑے عارفین، بڑے بڑے عارفین تو اس مقام کی ابھی تو پہلی منزل بھی نہیں حاصل کر سکے، زندگی گزر گئی، تو ان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یا بابا کریم، لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، یا ابو بکر، میری حقیقت تو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضور کو سمجھنا سب کے بس کی بات ہے، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ وہ کیا ہے کہ حضور نبی تھے، بس اتنا ہی ہمارا ایمان کی بات ہے، بس ہمارے لیے اتنی ضروری کہ ہم حضور پر ایمان بالغیب رکھیں کہ حضور اللہ کے آخری پیغمبر، رسول اکرم، نبی برحق، مرسلین، سید المرسلین، طه و یاسین ہے، بس۔ اس سے آگے جب بڑھیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جملہ ہے نا، اس لیے رسول اللہ کہہ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی حیثیت سے حضور کو بس اتنا ہی رکھو، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آگے جانے کی ہمیں گنجائش ہی نہیں۔ ہم کیا جان سکیں بھائی؟ سیدہ آمنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئی، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نطفہ شریفہ سے پیدا ہوئی، اتنے ہم جانتے، اس سے آگے ہم کیا بول سکتے؟ اب اگر ان کی حقیقت جاننا چاہو تو صاحب یہ تو بڑی مشکل بات ہے، کون حقیقت بتا سکتا ہے؟ پتھر پر قدم رکھے تو پتھر نشان اتار لے، اور ریت پر چلے تو پیر کا نشان نہ بن سکے، اندھیرے میں بیٹھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی کمرے میں روشنی بن جائے، اور جب دھوپ میں چلے تو سایہ ہی ہو،
بدن پر مکھی نہیں بیٹھے اور قوت و طاقت کا حال یہ کہ ایک ایک آدمی اگر ان کے مقابل میں کھڑا ہو جائے تو بہت بڑا پہلوان روکانا جو ہزار آدمیوں کے مقابل میں کھڑا ہوا کرتا تھا شکست کھا گیا. سیدنا انس کی روایت ہے, حضرت انس فرماتے ہیں بخاری روایت ہے کہ حضور کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی اور مقابل میں کھڑا ہو سکتا ہے, بتائیے. انگلی کا اشارہ فرمائے تو چاند ٹکڑے ہو جائے اور سورج ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے اور درخت کو بلائے درخت حاضر ہو جائے, وہ کنکری سے کیا کلمہ پڑھنے لگے, کون حقیقت جان سکتا ہے یار. لہذا ہماری منزل صرف اتنی ہے کہ محمد رسول اللہ, اس سے آگے نہیں, اس سے آگے سوچو گے نقصان. اسی لیے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو زمخشری کا جواب دے دیا اللہ مآلوسی رحمت اللہ علیہ نے, ہرگز نہیں. اگر یہ خطاب مان بھی لیا جائے کہ اللہ جل شانہ نے محبوب اکرم کو عتاب فرمایا ہے, جب بھی یہ بات رب کی اور بندے کی عبد خاص کی ہے, ہماری نہیں ہے. ہم تو نیچے کے لوگ ہیں تو ہم تو نیچے کے تمہارا سوچو یار, اونچے کے بعد کو سوچنا شروع کر دیا. یا مزمل جھوٹ مارنے والے, قوم اللیل الا قلیلا, رات میں قیام فرمائیے. قیام فرما نماز, یہ استعارہ ہے نماز پڑھنے سے, سوا کچھ رات کے آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھا دو. تین قول نقل کیا گیا, رات کو قیام کیجئے. حضور پر تہجد کی نماز فرض تھی, ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ اس وقت میں امتیوں پر بھی فرض تھی تہجد کی نماز, ابتدائی دور میں حضور پر بھی فرض تھی امتیوں پر بھی فرض تھی. اب صورتحال یہ ہوتی تھی, اللہ اکبر, ذرا غور کریں, صحابہ کرام کا معیار دیکھیے, صحابہ کا معیار اور اس کے بعد پھر رسول اکرم کا معیار, فرق محسوس کیجئے گا. صحابہ کرام کا حال یہ ہوتا تھا کہ حضور کو دیکھ کر کے وہ لوگ راتوں کو نمازوں میں ایسا جمے رہتے تھے کہ بسا اوقات فجر کا وقت ہو جاتا تھا, کیونکہ اس وقت اب آدھی رات یا آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ تو ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ آدھی رات ہوئی کب. ارے بھائی سورج ہو تو پتہ چل جائے کہ صاحب دوپہر ہو گئی ہے, آدھی رات کب اس وقت بڑا مشکل حساب کتاب تھا. تو رات رات بھر پڑھتے رہتے تھے, یہ صورتحال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے دل لبانا, اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا یہ انداز, اللہ تعالی نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. اسی میں اس کا ناسخ ہے. ناسخ وہ آیتیں جو پہلے والے حکم کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. تو اسی میں آیت کریمہ پھر اتری, آخر کی جو آیت کریمہ یہ ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ طائفۃ من النہار, تو فقروا ما تیسر بالقرآن, اب آپ کو جتنا آسان قرآن اتنا پڑھ لیا کیجیے بس. تو رات کا یہ حکم صحابہ کے ذمہ, یعنی امتیوں کے ذمہ سے اس کی فرضیت ثابت ہو گئی, یعنی تہجد امت سے معاف ہو گئی. لیکن رات کی عبادت کا اب بھی ثواب بہت زیادہ ہے, بہت. اسی لیے تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت قرآن حدیث پاک میں آئی ہوئی ہے, بہت زیادہ. اور تہجد پڑھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ جو میں نے محسوس کیا ہے, ہمارے بمبئی میں بھی لاسٹ ایئر سے پہلے انتقال فرمایا ہے, چلتے پھرتے وہ یہ قابل تھے, حضرت علامہ سید حامد اشرف میاں صاحب قبلہ, ان کو اشرف العلماء کہا جاتا تھا, کچھ شریف کے تھے, تہجد کے ایسے عادی تھے کہ لا الہ الا اللہ. ان کا چہرہ اس قدر وجیح پرنور اور ایسی کیفیت کشش تھی چہرے مبارکہ میں ان کے, کی دیکھنے کے بعد ہی پتا چلتا تھا کہ یہ تہجد گزار ہے. ایسی کیفیت کی بات ہے, ایک عجیب حسن اور ملاحت اور صباحت پیدا ہو جاتی ہے تہجد پڑھنے والے کے چہرے جو مسلسل پڑھتا رہتا ہے اور شریعت کی پابندی کرتا رہتا ہے. تو انداز دیکھیں, حضور کے ساتھ محبت کا یہ انداز. زمخشری کا قول خود غلط ہو رہا ہے. کیا قم اللیل رات قیام کیجئے, کتنا قیام کیجئے, نصفہ آدھی رات, او انقص منہ قلیلا یا اس سے کچھ اور کم کر دیجیے, او زید علی یا کچھ تھوڑا بڑھا دیجیے. تین قول ہے. محبوب رات کو قیام کیجئے لیکن چونکہ آپ کے پیروکار یہ محبوبین, یہ پیارے پیارے صحابہ, یہ آپ کی اتباع میں, آپ کی محبت میں, آپ کے نقش قدم کی اتباع میں فالو کرتے ہوئے دیکھ یہ صورتحال ہو گئی ہے تو ان پر گرا ہو رہا ہے. دن بھر کام کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, دھوپ چلچلاتی دھوپ میں کام کرتے ہیں, مشقتیں جھیلتے ہیں, اور پھر رات رات بھر اگر قیام کریں گے تو فزیکلی بڑے کمزور پڑ جائیں گے. محبوب آپ ایسا کیجئے کہ چونکہ آپ کی اتباع میں ہے اس بنیاد پر آدھی رات کچھ کم, تھوڑا سا کچھ زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری کے حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام فرماتے تو بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پائے مبارک کی رگیں پھٹ جائیں گی, ابھی خون نکل آئے گا. صحابہ کا حال یہ ہوتا تھا کہ پائے مبارک, صحابہ کرام کے پائے مبارک جو ہے سوج جایا کرتے تھے کھڑے کھڑے. یہ صورتحال ہے. اسی وجہ سے حضور کے صحابہ کا جواب کسی بھی پیغمبر کی امت پہ نہیں ہے, کسی پیغمبر کی امت پہ نہیں. جو اعزاز, جو اکرام, جو مرتبہ, جو بلندی اللہ نے حضور کے صحابہ کرام کو عطا فرمائی, اور اسی وجہ سے امت کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول, ہر صحابی عادل ہے, یہ اعزاز ہے, ہر صحابی عادل ہے. اس صحابی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو گمراہ ہے. لا تسبوا اصحابی, اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا, میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا. حضور نے فرما دیا یہ ان کی صورت ستاروں جیسی ہے, ان میں تم جس کسی کو بھی فالو کر لو گے, اس کی اقتدا کر لو گے, یقیناً ہدایت پر ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے فرما دیا ہے کہ چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ کے ماننے والے ہوں یا سیدنا علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہوں, وہ دو عظیم صحابہ کا اختلاف ہے, ہمیں زبان کھولنے کا حق نہیں دیا گیا ہے. یہ خارجی اور یہ رافضی, یہ دونوں گمراہ ہوا. خارجیوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ, سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی. اہل تشیع یہ کیا کرتے ہیں کہ سیدنا علی کے سپورٹ میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی آقا وہ بھی آقا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھی آقا وہ بھی آقا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا امیر معاویہ بھی ہمارے آقا ہے, سیدنا علی مرتضیٰ بھی ہمارے آقا ہے. ہاں بات اتنی ضرور ہے کہ چونکہ حضرت علی مرتضیٰ, سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضور کی ذات کرم سے شرف صحابیت کے علاوہ شرف اہل بیت اور آپ کی محبوب ترین شہزادی کے شوہر ہونے کا شرف و اعزاز حاصل ہے, اس بنیاد پر ان سے عقیدت تو یقیناً زیادہ ہوگی, لیکن مقام ایمان اور محبت میں ہم دونوں کو برابر جانتے ہیں. ہم دونوں کو خارجی وہ ہوتے ہیں, خارجی کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا تھا یہ کہ جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب اختلاف بہت بڑھ گیا تو حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اور حضرت امیر معاویہ نے ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم بنایا, جج بنا کر کے اپنی طرف سے بھیجا کہ یہ دونوں جو فیصلہ کر لیں گے ہم دونوں مان لیں گے. تو خیر اس میں گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑے سیاسی آدمی تھے, صحابی رسول بہت عظیم محدث ہیں, بڑی حدیث روایت ہیں, تو انہوں نے حضرت
ابو موسیٰ اشعری سے یہ کہا کہ ایسا کریں کہ ہم دونوں ان دونوں کو معزول کر دیں, معزول یعنی ہٹا دیں, نہ علی اور نہ میرے معاویہ دونوں میں سے کوئی, بلکہ تیسرے شخص کو ہم لوگ خلیفہ چن لیں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ بھی صحابی رسول ہیں, یمن کے گورنر رہ چکے ہیں, بڑے سیدھے سادے تھے, سیاست نہیں جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے علی کو معزول کر دیا. تو شعبہ کہتے ہیں کہ اچھا تم نے علی کو معزول کر دیا, میں نے امیر, میں نے معاویہ کو برقرار رکھا. سمجھا آپ نے؟ تو پھر وہاں سے اختلاف اور بڑھ گئے. تو خارجی حضرت علی کا سپورٹر تھے, ان لوگوں نے کہا کہ ہم کسی کو اب فیصل مانتے ہی نہیں, ہمارے نزدیک میزے پر قرآن اٹھا لیا, کہا کہ ہم صرف قرآن پر فیصل مانتے ہیں, جو قرآن کے خلاف کسی کو فیصل مانے وہ کافر ہے. لہذا ان کے قول کے مطابق حضرت امیر معاویہ بھی کافر ہو گئے, جتنا بھی کافر ہو گئے. اور اس کے بعد جب واپس آئے تو راستے میں حضرت علی کو بڑی شان کرم, بڑی گستاخیاں کی, یہاں تک کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے جنگ کرنی پڑی, جنگ مقام نہروان میں جنگ کرنی پڑی. چنانچہ ایک دن کے اندر تقریباً 4,000 یا 5,000 خارجیوں کو قتل کیا گیا. یہ خارجی ہیں, آج بھی خارجی ہیں وہ لوگ, یزید کو برحق جانتے ہیں, امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف گستاخانہ کلمے استعمال کرے, تو وہ خارجی. حضور نے ان کو اس امت کا مجوسی فرمایا ہے, یہ اس امت کسی ہے, وہ خارجی ہوں, کافر ہوتے ہیں. تو صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے, گستاخی ایمان کو ضائع کر دیتی ہے. آئے بس سن, یہ صحابہ کی شان, کہ ان کو دیکھا تو صاحب بس لگ گئے, عبادات کی لذتیں ان کو جو اللہ نے عطا فرما دی تھی کہ صاحب بس وہ انہیں کا حصہ تھا, انہیں کا حصہ تھا. ہماری صورت تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتی, جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر کے سلام پھیرا چلے گئے. ان کی صورت حال یہ, وہ بس جب پڑھتے تھے پڑھتے ہی رہے, یہ کیفیت. تو قم اللیل, رات کو قیام کیجیے, نصفہ آدھی رات, اب انقص منہ قلیلا, یا اس سے کچھ کم کر دیجیے, آدھی رات سے بھی کم کر دیجیے, اوزید علیہ تھوڑا سا اس پر زیادہ کر دیجیے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. حضور سے فرمایا جا رہا ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر کے جو آیت عذاب ہو اس پر رونے کی کیفیت ہونی چاہیے, جو آیت بشارت کی ہو, خوشخبری کی ہو, چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہونا چاہیے. جہنم کا ذکر آئے تو روکتے کھڑے ہو جائیں, جنت کا ذکر آئے تو چہرہ کھل اٹھے, یہ کیفیت. قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اللہ جل شان نے یہاں فرمایا اس کا کیا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ترتیل قرآن کا مفہوم ہے. ایسا نہ پڑھا جائے کہ پتہ ہی نہ چل سکے اور تیزی کے ساتھ. اس سلسلے میں آگے قول آ رہا ہے, ان شاء اللہ توضیح ہوگی آگے چل کر کے آخری آیت کے ایمان. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے. بھاری بات, اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابھی قرآن مقدس کا نزول کلیتن حضور پر نہیں ہوا ہے, کچھ آیتیں اتری ہیں, قرآن مکمل اترنے والا ہے. اسی بنیاد پر فرما دیا گیا کہ قرآن ایک بوجھ ہے مصطفیٰ ہم آپ پر ڈالیں گے اور آپ کو برداشت کرنا ہوگا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ یہ قرآن ہے اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور وہ قرآن قلب مصطفیٰ پر اتر رہا ہے, حضور کا دل, اس سے محسوس ہوا کہ حضور کے دل کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے. خلقت الہیہ میں کوئی اتنی مضبوط توانا اور عظمت الہی, جلال الہی کو برداشت کرنے والی ایسی کوئی چیز دنیا میں حضور کے قلب مبارک کے مقابل میں نہیں ہے. اور یقین جانیے کہ اگر یہ قرآن حضور پر نہ اترا ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی شخص قرآن کی جلالت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا, کوئی نہیں برداشت کر سکتا.
یہ صورتحال حضور کے قلب مبارک میں اس کو جذب کر لیا. اب جو ہم کو ٹرانسفر ہو رہا ہے نا, اس قلب مصطفیٰ کا فیضان ٹرانسفر ہو رہا ہے. اگر یہ قرآن ڈائریکٹ کسی بندے پر اترتا, فرض کیجیے کسی بندے پر اترتا, تو کیا مجاز اس کی قرآن کو برداشت کر سکتا تھا؟ ابھی حدیثیں آگے آ رہی ہیں, سناؤں گی انشاءاللہ. تو ہم ایک بڑا بوجھ یہ مصطفیٰ محبوب تم پر اتارنے والے. ان سلوک اور نقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وقعا واقوى مقیلا, بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے. ان لکافی نہاری سبحان قلیلا, بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں. یہ تہجد کی فضیلت. رات کو کیوں حکم دیا گیا ہے کہ یہاں رات کو آپ قیام کریں؟ اس لیے کہ محبوب آپ جب تہجد کے لیے اٹھیں گے سکون کا ماحول ہوگا, شور غوغا نہیں ہوگا. آپ کے سر بڑے کام ہیں, بہت کام ہیں آپ کے. صبح سے شام تک لمحہ لمحہ مصروفیت سے وابستہ ہو گیا ہے. پیغام خداوندی لوگوں تک پہنچانا ہے, واعظ و تبلیغ و نصیحت کرنی ہے, احکام بیان کرنے ہیں, نواہی بیان کرنے ہیں, ممنوعات بیان کرنے ہیں, افود آ رہے ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے, نماز پڑھانی ہے, نماز کے احکام بیان کر رہے ہیں, فرائض بیان کر رہے ہیں, واجبات بیان کر رہے ہیں, لشکروں کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے, اس کی بھرتی کرنی ہے. ایک دو کام ہے, صبح سے شام تک آپ کی مصروفیات حد سے زیادہ ہیں. اس میں اب یہ ذمہ داری بھی کہ قرآن مقدس کو کما حق و اسی اعتبار سے آپ, تو آپ کی توجہ کریمانہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مزمحل ہو جائے. لہذا یہ محبوب ایسا کیجیے کہ آپ اس کو تہجد میں پڑھ لیا کیجیے. تہجد میں جب پڑھ لیں گے تو دن بھر کے احکام جو اور ہیں اور دیگر کام آپ کے, وہ بھی آسانی سے ہو جائیں گے اور قرآن کا حق قرآنیت پیدا ہو جائے گا. اس لیے آپ اس کو تہجد میں پڑھا. اور تہجد بھی نافلۃ لک حکم دیا گیا. تہجد بڑی فضیلت کی چیز ہے. حدیث سے اللہ بہت ملاحظہ فرمائے, تو تین حدیثیں سنا دوں. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليله من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب يا فاستجيب من يسالني فاعطي ومن يستغفرني فاغفر له. حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا جیسا اس کی شان کرم ہے, جیسا اس کی شان کے لائق. اور اس کے بعد حینا یبقا ثلث اللیل, جب رات کا آخری تہائی حصہ, آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے, تو رب کریم ہر رات آسمان دنیا پر اپنی تجلیاں فرماتا ہے, نزول اجلال فرماتا ہے, اور پوچھتا ہے میں یدعونی فاستجیب, کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں قبول کروں گا. من یسالنی فاعطی, کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں گا. ومن یستغفرنی فاغفر لہ, کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں گا. ایک حدیث پاک آئے گا کہ یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے. یہ روزانہ ہر رات کو یہ ہوتا ہے. دوسری رائے بلا فرمائی, عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فانه ذهب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم الى ربكم وكفر للسيئات. رواه الترمذي. حضرت ابو امامه باهلي رضي الله عنه روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر رات کا قیام لازم کر لو, تہجد کو لازم کر لو, پڑھو. ارشاد فرماتے ہیں حضور اس لیے کہ یہ تم سے پہلے
نیک لوگوں کا طریقہ ہے.
تعجب پڑھنا
نیک لوگوں کا طریقہ, تم سے پہلے جو اولیاء گزر چکے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے, انبیاء و مرسلین کا طریقہ ہے.
حضور نے ارشاد فرمایا اور یہ دراصل تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے قرب کا ایک ذریعہ ہے
اور تمہارے گناہوں کے مٹانے کا ایک ذریعہ ہے, مکفر السیئات. اور تیسری روایت پر اعلیٰ فرمائیے, ابھی اتنی لطیف روایت ہے.
عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ یضحک اللہ علیہم الرجل اذا قام باللیل یصلی والقوم اذا صفوا فی الصلاۃ واذا صفوا فی قتال العدو رواہ البغوی.
حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تین آدمیوں پر ہنستا ہے جیسا اس کی شان ملائے.
تین آدمیوں پر ہنستا ہے, وہ کون لوگ؟
نمبر ایک, وہ آدمی جو راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تہجد.
نمبر دو, وہ شخص جو جماعت کے اندر آ کر کے صفیں ٹھیک کرتا, صفوں میں کھڑا ہوتا ہے, یعنی سب سے جماعت سے نماز پڑھتا ہے.
اور نمبر تین, وہ مجاہد جو جہاد کرنے جاتا ہے اور مجاہدین کی صف میں کھڑا ہوتا ہے. یہ تین وہ ہیں کہ اللہ جل شانہ ان پر ہنستا ہے, رہ فرماتا جو اس کی شان کرم کے لائق ہے. کیسا ہے وہی جانتا ہے, مسرت کا اظہار فرماتا ہے, خوشی فرماتا ہے جو اس کی شان کرم کے لائق ہے. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کتنی اچھی بات ہے. حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينظر الله عز وجل اسماء الدنيا كلها لیتے ہیں یوم یصل الليل فيقول انا الملك انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب. اسی بولا وہی پوری روایت کہ جب کسی تہائی رات باقی رہتی تو رب کریم آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, کہتا میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ ہوں. کون ہے جب اسے دعا کرتا میں قبول کروں گا, کون ہے جب اسے مانگتا میں اس کو دوں گا, کون ہے جب اسے مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت کر دوں گا. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر, اسی طرح چلتا رہتا ہے کہ فجر روشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ خطاب اللہ کا بند ہو جاتا ہے. دونوں روایت آئی, نسائی نے روایت کیا ابو ہریرہ سے اور ابو سعید خدری سے, کہ ان دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الاول ثم يأمر منادي يقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سعي يعطى. کہتے ہیں کہ رب کریم جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ایک ندا دینے والے کو کہتا ہے کہ ندا دو, تو آواز لگاتا ہے. کون ہے دعا کرنے والا کہ جس کی دعا قبول ہو جائے, کون ہے بخشش چاہنے والا کو بخش دیا جائے, کون ہے مانگنے والا کہ جس کو دیا جائے. تیسری روایت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, روایت ہے کہ جب تہائی رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے کون ہے جو مانگتا ہے مجھ سے میں اس کو دوں گا, اور مجھ سے دعا کرتا ہے قبول کروں گا, اور مجھ سے بخش چاہے میں اس کو بخش دوں گا. یہ حدیث روایت فرمائے گی تہجد کے حوالے سے. وہ تہجد ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقم وقیلا, بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے, بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہے میرے محبوب. تو آپ رات میں اٹھ کر کے عبادات کر لیا کیجیے, قرآن کی تلاوت کر لیجیے. رات کی قرآن تلاوت جب ہوتی تو فرشتے اتر کر کے بندے کی تلاوت سنتے, یاد رکھیے گا. یہ ذکر ہو چکا ہے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر, آئے بات سمجھے. تو اس لیے تہجد کے وقت کی تلاوت, تہجد کے وقت کی مغفرت, استغفار, تہجد کے وقت کی دعا, یہ بھی ہی نہیں ہے. اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ سیدھا سا آج کل دیکھیں 5:55 پر فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے, 5 بجے اٹھ جائیے, ایک گھنٹہ تقریباً آپ کو ملا ہو کے کھڑے ہو جائیں, 8 رکعت تک, کم سے کم 2 رکعت ضرور, 8 رکعت, 2 رکعت بھی تہجد, 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھا دیجیے اللہ کی بارگاہ میں.
آج پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ تو کچھ کر دیا اور اپنے اپنا نام یاد کر سب سے ٹوٹ کر سی ہوا سب سے اللہ کے غور ہو بس یہی تصوف کی بنیاد سب سے ٹوٹ کر کے اللہ کے غور ہو بس امام آپ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک اس زمانے کا حال دیکھیں یار یعنی آج سے 400 سال پہلے اور اس کے بعد پھر یہ ادھر سال اتنا خوبصورت آنا تھا آپ کا جسم کبھی کبھی آنکھ بند کر سوچیے جس طرح سے آج کل مدرسے نہیں ہے داروں کی داروں کی مدرسہ اس طرح سے اس زمانے میں خانقاہیں ہوا کرتی خانقاہیں اور ان خانوں میں کسی لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی شاعروں کا آیا تربیت کر رہا ہے اپنے 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 مریدوں کی آئے بس سمجھ میں ایک خانقاہ سیدنا فضیل ابن عیاض کی حسن بصری کی رابعہ بصریہ کی جنید بغدادی شریف سختی حضرت سیدنا عبداللہ رضاکی میں سنائی سب کی خانقاہیں لگی ہوئی خانقاہوں میں تربیت ہو رہی ہے تو اس زمانے میں صورتحال یہ ہوا کرتی تھی کہ جس گلی میں آپ نکلتے اللہ کا کوئی ولی ضرور مل جاتا یہ تو پہتر رجال ہے جس میں ہم ہیں نا پہتر رجال کا دور ہے بھائی یہ چراغ لے کر کے تلاش کرو اللہ کے بندے ہیں مگر مل نہیں پائیں گے تو اب آپ کتابیں پڑھیے تصوف کی صاحب سے پتا چلتا ہے کہ صاحب کیا ہے وہ فلاں جنگل میں اللہ کی ایک ولیہ چلی جا رہی ہے ریگستان ہے اللہ کی ولیہ چلی جا رہی ہے گم ہے اس کی یاد میں صرف اور صرف اللہ ایک ایسی عارفہ ایک عورت عارف ولیہ زاہدہ تقیہ پرہیزگار چلی جا رہی تھی اللہ والا کوئی ملا رکھا کدھر جا رہی ہے کہا اللہ کی طرف کہا کہا رہی ہے کہا اللہ کی طرف سے سوال بھی جواب بھی آ کہاں سے رہی ہے اللہ کے پاس سے جا کہاں رہی ہے اللہ کے پاس مرزا یعنی ابتدا بھی وہی انتہا بھی مرکز بھی وہی منتا بھی آ بھی رہی ہوں اسی کے پاس سے جا بھی رہی ہوں اسی کے پاس دیکھ رہے تو سب سے کنارہ کش ہو جاؤ تصوف کی سب سے پہلی بنیاد دنیا سے تعلقات کا منقطع کر لینا ہے ختم کر لینا ہے کوئی نہیں باپ بھائی بہن ماں بیٹا بیٹی دوست احباب چچا چچی خالو خالہ کوئی نہیں کچھ نہیں اور بات یہ ہے بھی کہ جب اس کی تجلیاں آنکھوں کا جمال بن جاتی ہے اور اس کی یاد دلوں کا سرور بن جاتی ہے اللہ کی تجلی دلوں کا جمال آنکھوں کا نور بن گئی اور اللہ کا ذکر دلوں کا سرور بن گیا اب باقی کیا رہ گیا یار کون اچھا لگے گا پھر کوئی اچھا نہیں لگ سکتا ہے اولاد ہے اولاد کی حیثیت سے ٹھیک ہے ختم یا حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کا انتقال ہو گیا خبر دی گئی کچھ نہیں کچھ نہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہم لوگوں نے تو چیخ پکار اولاد اولاد ٹھیک کچھ فرق نہیں پڑا اللہ کی یاد میں لگے رہے جب اس کی یاد دلوں میں بس جاتی ہے تو دنیا کی ہر چیز بے لذت یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام اور اولیاء کاملین کی نگاہ میں یہ پوری دنیا کی حیثیت مکھی کے پر سے بھی کم درجہ رکھتی ہے ہماری نگاہ میں ڈالر ایک سے لے کے پانچ پانچ سے لے کے دس دس سے لے کے بیس بیس سے لے کے پچاس پچاس سے لے کے 100,000 کا تو ہے ہی نہیں اور نوکری ہو جاتا ہے ڈالر 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 کچھ حیثیت نہیں یار مٹی سے بدتر ان کی نگاہ میں صورت حال یہ ہوئی ایک عارف باللہ کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے ایک امیر آدمی ملنے آیا چلنے لگا تو اشرفیوں کی بہت بڑی تھیلی تھی رکھ دیا آپ نے ولی کامل نے بار بار انکار کیا لیکن نہیں مان رہا تھا قبول کر لیجیے غصہ آ گیا ان کو ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی ایسی اینٹ اینٹ رکھی ہوئی تھی اس کے بعد کہا کہ اس اینٹ کو اٹھاؤ اسی سے کہا اس نے اٹھایا تو دیکھا نیچے جواہرات کا دریا موجے مار رہا ہے جبارات دریا موجے مار رہا ہے. ارے کعبے اس کے مقابل اس کی کیا آیت ہے؟ لے کے بعد چل یہاں سے. یہ ہے صورتحال اذا اللہ والے. دعا کرو کہ اللہ ایسے دل سب کا بنا دے, ہمارا بھی, ہماری اولادوں کا, ان کی اولادوں کا. جب دل اس کی یاد کا مرکز بن جائے گا تو سب کچھ ختم ہو اس کے بعد. پھر یہی وجہ ہے کہ عارفان وقت جو ہے نا, بڑے بڑے زمانے کے فرعونوں سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے تھے. صحابی رسول ہیں یاد بھی آ رہا ہے نام ان کا, نہیں تابعی ہیں. حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. حجاج بڑا ظالم آدمی تھا, وہ کسی کو بخشتا نہیں تھا, نام سے اس کو ڈرتے تھے لوگ. اس کی نگاہوں میں حضرت جبیر غالب ہے, نگاہوں میں نگاہ ڈال کر کے بات کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ جانتے ہو کون ہوں میں؟ کہا جانتا ہوں, تو ظالم آدمی ہے. کہا قتل کروا دوں گا. کہا تیرے بس کے پاس یہی, اس سے آگے تو ہے کچھ. اور اس کے بعد حکم دیا ان کو قتل کر دیا. جب چلنے لگے, جلاب پکڑ کے لے کے چلنے لگا, تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ اب میرے بعد اس کو کسی پر مسلط نہ فرمانا. سعید بن جبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ, تابعی ہے, زبردست عارف بالله. یا اللہ اس میرے بعد اس کو کسی پر مسلط نہ فرمانا. شہید کر دیے گئے, قتل کر دیے گئے. اس کے چند ہی دنوں کے بعد حجاج کی صورت حال یہ ہو گئی کہ وہ پاگلوں جیسا ہو گیا, اور یہی کہا کرتا تھا کہ ہائے افسوس سعید بن جبیر کی بد دعا مجھ کو لگ گئی. عارفوں کا انداز ہی الگ ہے. کیا وجہ ہے کہ شیر صاحب, شیر ان کے سامنے آ کر کے کتے کی طرح سے تو ملا رہا ہے, آگ ان کے سامنے کا تو گزار بنتی چلی جا رہی ہے, یہ جیل میں بند کر دیے گئے ہیں اور صاحب باغیچے میں ٹہل رہے ہیں. عجیب عجیب واقعے ہیں, جیل میں بند کر دیے گئے ہیں اور اس کے بعد دیکھا گیا صاحب باغیچے میں ٹہل رہے ہیں. کہا آپ یہاں؟ کہاں؟ کہا جیل میں. کون کام ہے؟ کہا یہاں کون کام ہے؟ جیل میں جا کر میں دیکھا کیا بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محسن دہلوی کے پیر و مرشد, ان کی صورتحال یہ تھی کہ دلی میں اپنی خانقاہ میں تھے اور حج کرنے والے گئے, دیکھے تو عرفات میں وہ قیام کی ہوئی ہے. عجیب سی بات, لوٹ کر کے حج کرنے والے آئے, اسلام کیا, ان سے ملاقات کی, بات چیت ہوئی, لوٹ کر کے آئے, کہا حضور کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ تو عرفات کے میدان میں تھے. مریدوں نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو, حضور تو اپنا دروازہ بند کر کے خانقاہ سے باہر نہیں نکلے. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ بات پہنچی آپ تک, آپ نے فرمایا دونوں سچ, دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اکرام ہوتا ہو جاتا ہے. سمجھ میں؟ تو وتبتل الیہ تبتیلا, کٹ کے ہو جاؤ سب سے, صرف اس کے بن کر کے رہو بس. رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتخذہ وکیلا, وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب, پورا پچھم, ایسٹ اینڈ ویسٹ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو تم اسی کو اپنا کار ساز بناؤ. یہ محبوب, یہ اہل مکہ کی ذرسانیوں سے دل چھوٹا نہ کیجیے. آپ کا رب آپ کی حفاظت فرماتا ہے, اپنی چشم قدرت سے آپ کو نوازتا ہے, رحمتیں آپ پر وسعت فرماتا ہے, آپ دل چھوٹا نہ کیجیے. وصبر علی ما یقولون ادا ہجرہم ہجرا جمیلا, اور کافروں کی باتوں پر صبر فرمائیے اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دیجئے. یہ بک رہے ہیں, بکنے دیجئے. وجہ کیا تھی؟ اب دیکھیں, کوئی آدمی, اگر آدمی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کی حوصلہ افزائی جب ہوتی ہے, اس کو انکرج کیا جاتا ہے, تو تھوڑا سا اس کا حوصلہ اور بڑھتا ہے, اور کام کرنے کو سوچتا ہے. لیکن اگر اس کو ڈسکرج کیا جائے تو اب حضور تو ان کو گمراہیوں سے نکال کر کے, کفر و شرک سے نکال کر کے جنت کی دہلیزوں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو کبھی کہتے یہ جادوگر ہے, کبھی کہتے پاگل ہے, کبھی کہتے یہ ہے کاہن ہے, کبھی کہتے شاعر ہے, کبھی کہتے کچھ. ایسے ایسے الزامات لگاتے تھے کہ حضور کے دل مبارک کے اوپر تکلیف کے آثار پیدا ہو گئے. تسلی کیسی دی گئی؟ دیکھ رہے تسلی کا انداز.
پڑھے وہ لوگ جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا, اسی کا خالی ترجمہ پڑھا دیجیے. اور کافروں کی باتوں پر صبر کیجیے میرے محبوب, اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دیجیے, جاؤ تو پتا کرو جو کر رہے ہو. میرا کیا اس میں اندازہ لگائیے, کسی کی پریشانی میں تسلی کون دیتا ہے, دوست کی دشمن؟ انداز دیکھ رہے ہیں قرآن کا, پریشانی ہو, غم ہو, فکر ہو, تسلی دوست ہی دے گا نا. یہ تو ہے نہیں کوئی دشمن آ کر تسلی دے گا, اس کو تو خوشی ہوگی صاحب. چلیے ایک معاملہ اور بڑھا, تسلی کون دے رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے؟ ان کفار مشرکین کے مقابلے میں. اور پھر رب کریم تسلی اگر محبوب کے دے تو پھر کیا باقی بات رہ گئی ہے. شفیق جونپوری بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں, بڑی پیاری بات لکھی ہے. کیا نہیں وہ والن صاحب رحمۃ اللہ, سینے پہ تسلی کا تیرا تیرے ہاتھ دھرا ہوں. کیا شعر پورا ہے بھائی؟ مجھے یاد نہیں سو پا رہا ہے. سینے پہ تسلی کا تیرا ہاتھ دھرا ہوں, یہ سن کیا وہ لڑنی ان کا زمین اور نعمت محلوم کر لو, مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو, بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب. جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ, اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا, یہ اہل مکہ کے ان بڑے بڑے مغرورین کی تحدید ہے, ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے. ولید بن مغیرہ جیسا آدمی, بڑا مالدار آدمی تھا, صاحب الجیل مال اولی نعمہ, مالدار لوگ, بڑا غرور ان کو ہے نا. عبداللہ کا یتیم, عبد المطلب کا پوتا, مالدار تو ہے نہیں, تو اس کی بات کون سنے گا؟ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار محبوب, دست قدرت آپ کی حفاظت کر رہا ہے. دست قدرت آپ کی حفاظت کر رہا ہے. ان مالداروں کی صورتحال لینے کے دینے کو پڑ جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں یہ؟ جس قدر یہ اپنے غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں نا, اسی کے مطابق ان کو بھاری بھاری بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا. کیا جانتے ہیں, ہل نہیں پائیں گے. اور اس کے علاوہ وطامن ذا غصہ, غصہ کا معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ اردو میں گیا تو اور معنی اس کا ہو گیا. فارسی اردو میں اس کا معنی غصہ, غصہ غصہ کے معنی ہوتے ہیں وہ کوئی چیز یا پانی جو پی جائے تو گلے میں اٹک جائے, نہ نیچے آئے نہ اوپر جائے, اس کو غصہ بولتے ہیں. تو ان کو ایسا کھانا دیا جائے گا نا کہ جو اٹکے گا تو نہ نیچے جائے نہ اوپر آئے, اور پانی جو گلے میں اٹکتا ہے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیجیے گا. اگر اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب تم پانی پینا شروع کرو تو پہلے ایک چسکی ہلکی سی لو اور گلے کو تر کر لو, پھر اس سے بڑھ اس کے بعد سیکنڈ چسکی تھوڑی اور بڑی کر دو تاکہ اور گلا, اور جب مکمل ہو جائے گا تو اب تیسری چسکی میں تو پیلا گلاس ہی پی جاؤ, کوئی فرق پڑنے والا نہیں, اب گلے میں اٹکے گا نہیں, اب غصہ نہیں ہوگا. تو ان کو تو یہ ولی دل بڑھ گئی نا, یہ ربیہ وغیرہ یا ابو جہل, ہم نے ان کے لیے بہت بڑی بڑی بیڑیاں تیار کر رکھی ہیں. کیا جانتے ہیں اپنے آپ کو؟ اللہ اکبر. یوم ترجف الارض والجبال, رجف معنی ہوتا ہے تھر تھر کانپنا, جوڑ وغیرہ کا کانپنا جب آدمی خوفزدہ ہوتا ہے نہیں, اسی لیے زمین میں زلزلے جب آتے ہیں اس کو بھی رجف بولتے ہیں. تو جس دن زمین کانپے گی, تھر تھرائے گی, پہاڑ دیکھیں نا, وکانت الجبال کتیبم مہیلا, کتیبم مہیلا یعنی ریت کا ایسا 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 ایسی ریت
کہ جو ہوا کے ذریعہ اس کی شکل بدلتی رہتی ہے. ریت کا طوفان دیکھا ہے آپ نے؟ ریت کے ٹیلوں کا طوفان دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے. ریت پانی سے بھی زیادہ کالزر نازک اور بڑی خوفناک ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دس منٹ پہلے یہاں پہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے ریت کا, اور 10 منٹ کے بعد آپ نے دیکھا تو صاحب وہ سمندر بن گیا اور پہاڑ جا کر کہیں اور ہے. تو اس طرح سے یہ پہاڑ, یہ ریت کا طوفان ریت کے سمندر بن جائیں گے قیامت جب آئے. اس دن ہم ان کو بہت خوفناک بیڑیوں میں جکڑ کے رکھیں گے. اب اس کے بعد ایک مثال دیا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم, بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہے. ترجمہ دیکھ, حاضر ناظر یہ عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا, حضور حاضر ناظر ہے. حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. ناظر معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا. حاضر معنی حاضر, شاہد معنی حاضر, اور مبشر کیا ہے؟ شاہد رسولن, شاہد حاضر ناظر, کہ جو حاضر ہوگا وہ ناظر ہوگا, جو حاضر ہوگا وہ. آپ حاضر ہیں ناظر ہیں کہ نہیں؟ میں بھی حاضر ہوں ناظر ہوں. اور جو حاضر ہے وہ ناظر کیسے؟ اور شاہد کے معنی ہوتے ہی کہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. سیدی اعلی حضرت کے ترجمے کے کمالات, اس پر تو پی ایچ ڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر مجید اللہ قادری نے پاکستان سے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے. قدر الایمان اور دوسرے تراجم کا تقابلی جائزہ کیا ہے, کمپیئرنگ بٹوین دا ادر ٹرانسلیشن آف قرآن, اس کا ترجمے کا تقابلی مطالعہ کیا ہے. زبردست کتاب لکھی صاحب, بہترین. سیدی اعلی ترجمے کی بڑی فضیلت ہے. بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں, جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تو فرعون نے اس رسول کا حکم منوانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا. پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا. اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے. کہہ دیجئے ان لوگوں سے, اے اہل مکہ, تم لوگوں کو تو فرعون کی کہانی یاد ہی ہوگی کہ اس نے سیدنا میرے محبوب موسیٰ, میرے پیغمبر موسیٰ, میرے نبی, میرے بھیجے ہوئے رسول موسیٰ کی نافرمانی کی اس نے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تم نے بھی فرعون کا انداز اختیار کیا تو جو درگت فرعون کی بنائی گئی تمہاری بنائی جائے گی. اتنا جان لو, تمہیں بھی انہی مراحل سے گزرنا پڑے گا جن مراحل سے فرعون اور فرعون ہی گزرے تھے. یاد کر لو کہ وہ دن قریب آنے والا ہے. دیکھ رہے ہیں انداز, دیکھ رہے ہیں کہ یجعل الولدان شیبا, جو ولدان نوجوانوں کو بوڑھا بنا دے گا وہ دن. اتنا خوفناک قیامت کا دن ہوگا. ایک تو یہ کہ قیامت کی خوفناک, اس میں دوسرے اوپر عذاب, جہنم کا عذاب. تو اہل مکہ, اگر تم نے میرے محبوب کی مخالفت اب کی تو فرعونیوں کا سا تمہارے ساتھ سلوک ہوگا, اتنا جان لو. اللہ اکبر, کان وعدہ مفعولا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ جھوٹ تو ہو نہیں سکتا ہے. ان حالی تذکرہ ہے, فمن شاء اتخذ رب سبیلا, بے شک کی نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے. اب ایک آیت کریمہ پوری, اس کے ترجمہ, اس کے تشریح. بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب, کبھی آدھی رات, کبھی تہائی, اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی, اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں, تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا, تو اس نے اپنی مہر یعنی محبت سے تم پر رجوع فرمایا. اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو. یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ, کے لیے ناسخ ہے کہ اللہ جل شانہ نے دیکھا کہ محبوب کے پیروکار محبوب کی اتباع میں راتوں کو عبادات میں لگے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا صاحب آدھی رات کب گزری اور فجر کی اذان ہو گئی, اور یہ گرا ان کے اوپر, تو آسانی کر.
اب تم کو چھوٹ دی جا رہی ہے, کھانا کھاؤ, عشاء کی نماز پڑھو, آرام کے ساتھ سو, آرام کے ساتھ سو, اس کے بعد اٹھ کر کے تہجد پڑھ لیا کرو, قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو, فجر کی نماز پڑھ لیا کرو, رات بھر کی عبادت کا ثواب, رات بھر کی عبادت کا ثواب. میں ایک دو حدیثیں سناؤں ذرا سا, بڑی زبردست. ایک قول اور نقل کیا گیا ہے کہ کتنے مہینے تک امت کے اوپر تہجد کی فرضیت کا احکام رہے ہیں. اس میں کئی قول نقل کیا گیا ہے. وانو مقت سمانیتا شکو, آٹھ مہینے تک. ایک قول یہ ہے کہ فلاسن, تین مہینے تک. ایک قول یہ ہے صرف تتاشر شہرن, سولہ مہینے تک. اتنے اقوال نقل کیے گئے ہیں. جی ہاں, دیکھ رہے ہیں. ایک روایت ذرا ملاحظہ فرمائیں, مطلب قول ملاحظہ فرمائیں. وروى الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرا آية ويبكى فقال الم تسمعوا الى الله قال عز وجل ورتل القران ترتيلا. ایک آدمی کو دیکھا کہ قرآن پڑھ رہا ہے, روئے چلا جا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ ورتل القران ترتیلا, یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو, تو غور و خوض کیا کرو. اور اس میں کئی ایک چیزیں نقل کی گئی ہیں. یہ دیکھیے, عن کیا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے. قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل انعام اللیل کلہ فقال ذلك رجل بال الشیطان فی وطنی. حضرت ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ رات بھر سوتا رہتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یا رسول اللہ وہ رات بھر سوتا رہتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ذالک رجل بال الشیطان فی اذنیہ, وہ ایسا آدمی ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. دوسری روایت, قال عبد الله بن عمر وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. حضور نے عبد الله بن عمر سے کہا, یا عبد الله بن عمر, اس آدمی جیسے نہ ہو جانا کہ جو راتوں کو تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا. اسی لیے بخاری کی روایت ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے تو اس کو کنٹینیو کرے, حتیٰ کہ اگر وہ دو رکعت نفل پڑھنے کا بھی عادی ہے تو اس دو رکعت نفل پڑھنے کی وہ عادت بنا لے, اس کو چھوڑے نہیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا عظیم عمل ہے. تو یہ احکام منسوخ فرما دیے گئے امت سے, جو ابتدائی زمانے میں تہجد کی شکل میں امت کے اوپر بھی لازم تھے. لیکن یہ سارے لوگوں کا قول نہیں ہے, بعض حضرات کا قول ہے کہ ابتدائی زمانے میں یہ ان کے اوپر لازم کر دیے گئے تھے. عالمان سے کون من کو مربع, اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے. وہ آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. وہ آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اور کچھ اللہ کے راہ میں لڑتے ہوں گے. یہ تین وجہیں بیان فرمائی گئی. آدمی اگر ہیلتھی ہے تو ٹھیک رات کو اٹھ سکتا ہے, لیکن اگر بیمار ہے تو بیماری میں تو ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ کہ آدمی اپنے گھر پہ ہو تو اس کے سارے معمولات وقت پر ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ وزٹ کر رہا ہو تو سفر میں تو آدمی کی ہر عمل ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ٹھیک ہے گھر پہ ہو تو آپ کر سکتے ہو, لیکن اگر وہ مجاہد ہے اور جہاد کرنے گیا ہوا ہے تو رات بھر جگ سکتا ہے وہ. اب یہ تین شکلیں تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کیا. تم
رات کو مت پوری جگہ کرو. رات برسو جب رات کا آخری حصہ رہ جایا کرے تو اٹھ جایا کرو, وہ قیمتی وقت بھی ہے, دعائیں قبول ہونے کا وقت, مغفرت کا وقت, رزق کی تلاش کا وقت, رزق کے حصول کا وقت, تو اس وقت اٹھ جایا کرو, تہجد پڑھ لیا کرو, جو قرآن میسر آئے اس کو پڑھ لیا کرو, بس کافی ہو گیا تمہارے لیے. فقر ما تیسر من القرآن, اور نماز قائم رکھا کرو, اور زکات دو, اور اللہ کو اچھا اچھا قرض دو. نماز کی فرضیت یہ آیت کریمہ کے تعلق سے اختلاف نہیں ہو گیا ہے, کہا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ مدنی ہے جو اب تلاوت ہو رہی ہے, اور ایک قول یہ کہ مکی ہے. تو اگر مکی آیت کریمہ آئے تو مکی آیت کریمہ ہونے کی صورت میں لازم آئے گا کہ اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے وہ طریقہ مراد یہاں پہ ہے. اور اس تعلق سے ایک روایت میں نگاہ سے گزری ہے کہ حضور نماز فرض ہونے سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روش پر عبادت فرمایا کرتے تھے, کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اس کے بعد سلام پھیر کر کے ختم کرتے تھے, رکوع اس میں سجدہ نہیں کرتا تھا. چنانچہ ایک روایت گزر رہی طرح سے سیر کی کتابوں میں آئی ہوئی ہے کہ ایک پہاڑی کی دامن میں حضور ذکر الہی مشغول تھے, اتنے میں ابو جہل پہنچا تو اسے پتھر مارنا شروع کر دیا, اس نے دیکھا کہ حضور عبادت مشغول. تو یہ طریقہ تھا, یہ سجدے اور رکوع والی نماز یہ معراج کی رات اس امت پر فرض ہوئی اور حضور کے طریقے مبارکہ سے ہم کو مل گئی. اور زکات چونکہ یہ نماز کے بعد فرض ہوئی ہے تو اگر یہ آیت مدنی ہے تب تو ٹھیک زکات کی فرضیت کے بعد, لیکن اگر یہ آیت مکی ہے تو مکی زمانے میں زکات فرض نہیں ہوئی ہے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ صدقہ نافلہ ہے, اللہ کے راستے میں کچھ نکالتے رہنا چاہیے, کچھ صدقے دیتے رہنا چاہیے. ایک قول نقل کیا گیا ہے یہاں پہ, ذرا توجہ کریں. مولانا یہ کیا نام ہے, پیر کرم شاہ زنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ کہتے ہیں کہ واسط شہر میں ایک تاجر رہتا تھا, اس نے گیہوں سے بھرا ہوا ایک جہاز بسرا بھیجا اور ایجنٹ کو لکھ دیا کہ جس دن یہ جہاز پہنچے اسی دن اس کو بیچ ڈالو. جب وہ جہاز پہنچا تو اتفاق یہ کہ اس دن بسرے میں گیہوں کی قیمت کا بھاو بہت گرا ہوا تھا, اس نے روک رکھا اس کو, اور ایک ہفتے کے بعد جو اس کا نرخ چڑھ گیا, مہنگائی آ گئی, تو اس نے بیچ دیا. بیچنے کے بعد اس نے وہ رقم اور ایک خط جہاز والوں کو دے کر کے بھیج دیا. واسی اب اس کا جواب بنا, کیا جواب؟ یا ھذا انا کنا قنعنا بربع یسیر مع سلامۃ دیننا وقد زنیت علینا جنایتا فاذا اتاک کتابی ھذا فخذ المال وتصدق به الی الفقراء البصرۃ وليتني انجو من الاحتكار كفافا لا علي ولا لي. اسلام میں ذخیرہ اندوزی منع ہے, احتکار میں اسٹور کر کے رکھنا کہ تاکہ جب بھاؤ چڑھے تب بیچیں, یہ اسلام میں منع ہے, سخت منع ہے. بات سمجھ آ رہی آپ لوگوں کو؟ بزنس جو لوگ کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, ہر چیز کی نہیں, کھانے پینے کی چیز, اس لیے کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس پر آدمی کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے, لہذا اشیاء خوردنی کا احتکار, جمع کرنا, اس کو اسٹور کر کے رکھنا کہ جب بھاؤ چڑھے گا تب بیچیں گے, یہ منع ہے. ہو سکتا ہے مارکیٹ میں وہ چیز نہ ہو اور آدمی کی ضرورت ہو اس سے اور مر جائے, تو اس لیے منع کی گئی. تو جب اس نے وہ ساری رقم اور خط دے کر کے بھیجا کہ میں نے ایک ہفتہ اس کو مال کو روک رکھا تھا, جب بھاؤ چڑھ گیا اس کے بعد تب میں نے بیچ کر کے یہ رقم تمہارے پاس بھیجی ہے,
تو اس شخص نے واسط سے خط لکھا اس کو، اے فلاں اگر ہمارا دین سلامت رہے تو ہمیں تھوڑا نفع ہی کافی ہے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں یار، وہ لوگ دین کو ساری چیزوں سے اچھا جانتے تھے. ہماری نگاہیں اتنی موٹی ہو گئی ہیں خدا کی قسم، کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دنیا اتنا غالب ہمارے اوپر آ گئی ہے، اتنا غالب آ گئی ہے کہ ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. کیا لکھا؟ اے فلاں اگر ہمارا دین سلامت رہے تو ہمیں تھوڑا نفع ہی کافی ہے، تو نے ہم پر بڑی زیادتی کی ہے. یہ سب میرا تک تمہیں ملے تو سارا مال بسرا کے فقرا میں تقسیم کر دو، فقیروں میں بانٹ دو. اس غلہ کی ذخیرہ اندوزی جو تم نے اسٹور کر رکھا تھا، کہا جو جرم تم نے کیا ہے اس کے معاوضہ سے ہی اگر بچ جاؤں تو کافی ہے مجھے، اس مال کے صدقہ کرنے سے کسی اور ثواب کی کوئی آرزو نہیں ہے. دو بات ہوئی، تو تم نے اس کو اسٹور کر رکھا تھا، یہ خلاف سنت رسول کیا ہے، خلاف حکم الہی کیا ہے، اس کے عذاب سے بچ جاؤں میرے لیے یہی کافی ہے، مزید اس پر مجھے کوئی ثواب ملے کہ نہ ملے اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو عذاب الہی سے بچ جانا اور ثواب کا حاصل ہونا دو جہتیں نکلی اس بات میں، تو ہمیں عذاب سے بچنے کی ضرورت ہے، ثواب کے حاصل ہونے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو بانٹ دو فقیروں میں. ہماری حالت کیا ہوتی ہے اندازہ لگا لیجیے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. ایک اور قول نقل کیا گیا، ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اور دودھ کو ملا کر ہیس یعنی حلوہ بنایا، کھجور اور دودھ پکا کر. ہم جو بڑے بڑا بڑا ٹیسٹی بڑا ڈیلیشیس کھانا کھاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں گھر میں پکتی رہتی ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے مٹی پہ تو ہم کو جانا نہیں ہے، ہیلتھی رہنا ہے. ایک جھٹکا خدا کی قسم لگتا ہے نا تو سارا ہیلتھ برباد، سارا ہے، ساری لذتیں ختم، حلق کے نیچے نہیں. ہم تو کب کو دیکھ لیجیے، ہماری مثال ایک زندہ مثال ہے، عبرت ہے، ساری لذتیں چھن گئی ہیں، کچھ نہیں. نہ ہم چکنا کھا سکتے ہیں، نہ ہم نمک کھا سکتے ہیں، نہ مرچ کھا سکتے ہیں، پھول ختم ہو گیا ہے، جھٹکا لگا. ہو سکتا ہے اللہ اسی کے بہانے گناہ دھل رہا ہو، دعا کریں ہمارے لیے. تو اسی درمیان میں ایک فقیر آ گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے حلوہ اٹھا کر اس کی کو دے دیا. مجلس والے نے کہا میرے مغنی اتنا لذیذ حلوہ آپ نے بنایا تھا اور اس کو دے دیا، یہ اس کی قدر کیا جان سکتا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا لیکن رب المسکین یدری ما ہوا. تم کہہ رہے ہو کہ یہ غریب آدمی اس حلوے کی قدر کیا جان سکتا ہے؟ اس کی رب المسکین یدنی، اس مسکین کا پروردگار تو جانتا ہے. کیا جواب دیا یار؟ کیا جواب دیا؟ اس مسکین کا پروردگار تو جانتا ہے، بندہ مومن بندہ کسی کے لیے نہیں جو کچھ کرتا ہے اللہ کی. وما تقدم لانفسکم، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ خطاب عام مسلمانوں کے لیے ہو گیا ہے، اس لیے ہر جگہ یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو خرچ کرو اللہ کے لیے خرچ کرو، اس امید پر کہ اللہ اسے قبول فرمائے، اور اس امید پر کہ اللہ ہمیں دنیا میں نہیں بلکہ آخرت پیدا فرمائے، اور یقیناً اللہ اگر قبول فرما لے تو دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ سید رسول رب کریم. قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما، جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم شرف قبول عطا فرما مالک مولا، اور ہمارے بھائی بہنیں جہاں موجود ہیں، ہمارے بچے، ہمارے جو کچھ موجود ہیں مالک مولا، ان سب کو قرآن کا روحانی فیضان عطا فرما. دین اسلام، اسلام کی نورانیت، اسلام کی روحانیت ہماری روحانی غذا بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلقی نور اشی سیدنا مولانا محمد والی واصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول